یہ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم اس زمانہ کے کچھ مفاسد لکھیں، اور ہم نے اپنی اس کتاب کو ان نیک لوگوں کی تحقیر سے پاک رکھا جو مختلف ادیان میں سے کسی دین پر بھی قائم ہیں، اور ہم صالح علماء کی ہتک اور مہذب شرفاء کی عیب گیری کرنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، خواہ وہ مسلمانوں میں سے ہوں یا عیسائیوں یا آریوں میں سے، بلکہ ہم ان اقوام کے بے وقوفوں کا بھی ذکر نہیں کرتے سوائے ان لوگوں کے جو بہت زیادہ بےہودگی پھیلانے اور بدی کے اعلان کرنے میں مشہور ہیں۔ جو شخص اچھے کردار والا اور پاک زبان ہو ہم اس کا ذکر صرف اچھائی کے ساتھ ہی کرتے ہیں، اور ہم اس کی عزت و تکریم کرتے ہیں اور بھائیوں کی طرح اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس میں ہم ان تینوں اقوام مسلمان عیسائی ہندو کے حقوق مساوی ٹھہراتے ہیں، اور ہم ان کے لیے شفقت اور رحمت کا بازو پھیلاتے ہیں، اور ہم ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان سب بزرگوں کی نہ صریحاً اور نہ ہی اشارتاً عیب گیری کرتے ہیں، کیونکہ توریہ اختیار کرنے میں جھوٹ سے بچنے کی گنجائش ہے۔ جو لوگ بظاہر پاک دامن ہیں ہم ان کی بھی ہرگز غیبت نہیں کرتے، اور ہم صحت مند جانوروں کا گوشت ہرگز نہیں کھاتے سوائے ان بیماروں کے جنہوں نے خود کو ہر قسم کی برائی کے لیے پیش کر دیا ہے، اور مردوں اور عورتوں کے سامنے اس کی تشہیر کرتے پھرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ لوگوں کو بے آبرو کرنے کے در پہ رہتے ہیں، اور ان گندگیوں کے اظہار کے وقت اپنے دین کو ڈال بناتے ہیں۔ اور تو ہر قوم میں اس گروہ کے لوگ کثرت سے پائے گا، اور اگر تو نہیں جانتا تو سب قوموں سے دریافت کر اور جس سے مرضی چاہے اس حقیقت کے بارے میں پوچھ لے۔ یہ ان کے عام معمولی لوگوں میں سے ہیں، اور اقوام کے شرفاء کی نظر میں ان کی کوئی قدر نہیں۔ وہ اکابر کو گالیاں دیتے ہیں اور کسی بھی وہم کی بنا پر بہت زیادہ شور مچانے لگ جاتے ہیں۔ تو انہیں ذلت اور تنگ دستی کے باعث روتا ہوا دیکھے گا۔ ان کے مذہب کا دار و مدار حقیر مال ہے، خواہ تھوڑا ہی ہو تو وہ اس کی خاطر مذہب تبدیل کر لیتے ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ ہم نے اس رسالہ میں صرف ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو گناہوں کا اعلانیہ اظہار کرتے ہیں، اور بازاری عورتوں کی طرح انواع و اقسام کی خباستوں پر جرت کرتے ہیں، اور سرے بازار اپنے عیوب اور کبھی عادات ظاہر کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان پر پردہ ڈالا ہوتا ہے اس کی پردہ دری کرتے ہیں، اور اپنے پوشیدہ عیوب کو اکناف عالم میں پہنچا دیتے ہیں۔ بس اپنے عیوب خود بیان کر دینے والے فاسق کی بات کرنا اہل عقل کے نزدیک غیبت نہیں؟ انہوں نے دیوانوں کی طرح اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کیا۔ بس اس کتاب میں جو بھی ہم نے مخلوق پر اس زمانہ کے شریروں کے قصے بیان کیے ہیں تو اس سے ہماری مراد صرف اسی طبقہ کے لوگ ہیں، اور ہم ان چند مستور الحال کی مذمت کی تہمت سے بری ہیں، اور انہیں تمام جہانوں کا علم رکھنے والے خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ ہم تو صرف ان لوگوں کی مذمت کرتے ہیں جو علل اعلان بدیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور کس شخص کو اس میں شک ہے کہ بدیوں کی ما فاسد عقائد ہمارے اس زمانہ میں کثرت ہو گئی ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کی تصدیق نہ کرے۔ بس عوام و خواص سے پوچھ لے، اور گمراہ فرقوں کی کثرت ہو گئی ہے، اور ہر طرف گمراہی کا دور دورہ ہے، اور متعصب لوگ نجاست خور جانور کی طرح نجاست کھاتے ہیں۔ اس میں اصل بات وہ ہے جو ہمارے آقا خیر الانام اور افضل الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانہ کے بارے میں بتا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ تم ضرور اپنے پہلوؤں کی سنت پر اس طرح چلو گے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہوتی ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ مسلمان ہر قسم کے دجل اور بناوٹ میں ان سے مشابہت اختیار کریں گے، اور آپ نے فرمایا کہ ان کے مذہب اقوال اور اعمال وغیرہ اختیار کرنے کی طرح تم اختیار کرو گے۔ اگر ایک بالشت ہوگا تو ایک بالشت بر، اگر ایک ہاتھ کے برابر ہوگا تو ایک ہاتھ بر، اور اگر ایک بازو کی لمبائی کے برابر ہوگا تو ایک بازو بر، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی ان کے ساتھ اس میں داخل ہوگے۔ اور علماء پر یہ بات مخفی نہیں کہ بنی اسرائیل 71 فرقوں میں بٹے تھے۔ پس اس حدیث کا بیان یہ واجب کرتا ہے کہ تعداد کے اعتبار سے ہمارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فرقے بھی ان کی مانند ہوں، اور یہ اختلاف نبوت کی صدی سے لے کر تبع تابعین کی صدی تک کی پہلی تین صدیوں میں نہیں تھا، بلکہ سال ہا سال گزرنے کے بعد ظاہر ہوا، پھر دن بدن بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اس زمانہ میں اپنے کمال کو پہنچ گیا، کیونکہ کینہ بڑھ گیا اور مردوں اور عورتوں کے سینوں سے علم کھینچ کر نکال لیا گیا، اور لوگوں نے ان جاہلوں کو اپنے امام بنا لیا جنہیں نہ تو علم دیا گیا ہے اور نہ ہی اہل قلوب اہل اللہ کی طرح کا حال عطا کیا گیا ہے۔ بس وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور گمراہی کی اشاعت بھی کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دین کی شوکت اور ہمارے رب کی بزرگی کی شہرت حجاز کی طرف سمٹ رہی ہے، جیسے سانپ مصیبت کے وقت اپنے بل کی طرف سمٹتا ہے، سوائے مکہ اور مدینہ کے دین کی عظمت اور اس کی حدود کا احترام کہیں باقی نہ رہا۔ اور تو ان دونوں شہروں میں دین کی اس عمارت کے کھنڈرات دیکھتا ہے، جیسا کہ خزانے میں سے تھوڑا سا خالص سونا، اگرچہ ہم اس ملک میں بھی بعض بدعات چند لوگوں میں دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ دوسرے ممالک میں اس سے کہیں زیادہ بدعات آنن فانن راہ پا رہی ہیں۔ بئی ہما، ہم اسلام کی قوت اور اس کی عزت کی خوشبو سوائے اس مقدس سرزمین کے کہیں نہیں پاتے۔ جہاں تک دوسری سرزمینوں کا تعلق ہے تو ہم تو انہیں صرف غلاظت سے بری دیکھ رہے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اس زمانہ میں بے حیائی کے ساتھ ساتھ گناہوں کی کثرت ہو گئی ہے، بلکہ یہ گناہ عقائد اور آراء میں بھی داخل ہو گئے ہیں اور لوگ ان کا اعلانیہ ارتکاب کرتے ہیں۔ زمانہ اندھیری رات کی طرح ہو گیا ہے، اور اس پر مستزاد تو دیکھتا ہے کہ پادری تحریر اور بیان میں مغالطہ ڈال کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وہ لوگوں کے سامنے اپنے اموال اور عیسائی لڑکیاں پیش کرتے ہیں، اور وہ انہیں زمین اور زر کا لالچ دے کر اپنے مذہب کی طرف راغب کرتے ہیں، اور اپنی آزادی اور بے قیدی کو ان کی آنکھوں میں خوبصورت کر کے دکھلاتے ہیں، اور انہیں بہترین شراب پلاتے ہیں۔ پس مرتد یہ خیال کرتے ہیں کہ روزہ، نماز اور پرہیزگاری تو ان پر محض ایک چٹی کی طرح تھی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کفر اس طرح کی جنگ لڑا ہے، اور جنگ تو ایک ڈول کی طرح ہے، یعنی ایک فریق سب کچھ چھوڑ کر نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ ہر حملہ کا مناسب جواب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کی بہت غیرت رکھنے والا ہے۔ پس اس سے کنارہ کشی کیسے صادر ہو سکتی ہے؟ کوئی دن نہیں گزرتا مگر اس میں نئی سے نئی بدعات پیدا ہوتی جاتی ہیں۔ دشمن کلمات میں کبھی تحریف کرتا ہے تو کبھی زیادتی۔ امت اسلام فرقوں میں بٹ گئی ہے، اور ہر ایک نے دین کے معاملہ میں اپنی الگ راہ اختیار کر لی ہے۔ پس ان گروہوں میں سے کچھ افراد قوانین قدرت اور فطرت کے پیچھے چل پڑے ہیں، یعنی نیچری مذہب اختیار کر لیا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم انبیاء کے معجزات اور کرامات کو ہرگز قبول نہیں کرتے۔ یہ محض قصے ہیں جن کی قانون فطرت تصدیق نہیں کرتا، اور نہ ہی ہمیں مشاہدات کے سلسلہ میں ان کا کوئی نمونہ ملتا ہے۔ کچھ لوگوں نے سواد اعظم کو اختیار کر لیا، خواہ وہ شریر لوگوں کا ہی گروہ ہو، اور کہتے ہیں کہ جس نے اجماع کی راہ اختیار کی وہ ٹھوکروں سے بچ گیا۔ یہاں حاشیہ میں حضور تحریر فرماتے ہیں کہ یہ جاہلیت کی ضرب الامثال میں سے ایک مثل ہے، جو اتباع پر ترغیب دینے کے لیے بیان کی جاتی ہے، اور اس کی غرض اجماع کی مدہ کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس نے انفرادیت اختیار کی اور جمہور سے علیحدہ ہوا، تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کہ نشیبی زمین پر بیٹھ گیا اور تھکن کے باعث بلند مقام پر نہ چڑھا، پس سیلاب آیا اور اسے اس کے سارے ساز و سامان سمیت باہر لے گیا۔ پس اس سے غرض یہ ہے کہ انسان تنہائی اور نشیبی جگہوں پر ہمیشہ خطرہ کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ ایک مثل ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایسی امثال ہر جگہ واجب العمل نہیں۔ انہوں نے اس کے موقع محل کو نہیں سمجھا اور نادانوں کی طرح کلام کیا۔ وہ سچے انبیاء پر جو ابتدا میں تنہا ہوتے ہیں ایمان نہیں لائے، اور ان پر درندوں کی طرح حملہ کر دیا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ جماعت صرف صحابہ کے زمانہ تک تھا، پھر فیض اعوج وقوع پذیر ہوا اور ان میں سے بہت سے لوگ صراط مستقیم سے منحرف ہو گئے۔ اسی لیے رحمان خدا کی طرف سے ایک حکم کی وسعت کی ضرورت شدت اختیار کر گئی، اور یہ خدائے منان کی طرف سے وعدہ بھی تھا۔ پس قوم نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ان میں سے بعض نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اہل حدیث میں سے ہیں۔ انہوں نے مقلدین کو خطاوار قرار دینے کے لیے اپنی آستینیں چڑھا لیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ شریعت اسلام اس زمانہ میں باطل ہو گئی ہے اور اس کی چھاتیاں خشک ہو گئی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف گزشتہ رات کے افسانے ہیں، اور یہ زخموں کی مرہم نہیں بلکہ خود زخم پیدا کرنے والی اشیاء کی طرح ہے۔ انہوں نے ان آراء کو کثرت سے پھیلا دیا اور ان ہوائے نفس کو فاش کر دیا۔ بس دیکھ کہ کس طرح اس راہ کی پیچیدگی اور دشواری طول پکڑ گئی ہے، اور یہ عقیدہ فقیر سے لے کر امیر تک اکثر لوگوں میں سرایت کر چکا ہے، اور حکام کی نظر میں شریعت ایک متروک کنویں اور ویران شہر کی طرح ہو گئی ہے۔ اسلامی حکومتوں سے اس شریعت اسلامیہ کی شاخ کے ثمرات کا محق ہوا حاصل نہیں ہو سکے۔ گناہ کی سزا کے وقت ہماری ملت کے بادشاہوں میں سے کوئی بھی ایسا بادشاہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ جو احکام نافذ کرتے وقت شریعت کی حدود کا خیال رکھتا ہو، بلکہ جب انہیں اس راستے کے لیے واز کیا جائے تو وہ غصہ سے بھڑک اٹھتے ہیں، اور رب جلیل کے قہر سے نہیں ڈرتے۔ وہ ناکیں کاٹتے ہیں اور آنکھیں پھوڑتے ہیں، اور ادنا سے جرم پر جلا دیتے ہیں اور غرق کر دیتے ہیں، اس کے باوجود یقین کو تلاش نہیں کرتے اور زنون کی پیروی کرتے ہیں، ان کے اشتعال میں آ جانے پر بہت سے لوگ ذبح کیے جاتے ہیں اور تھوڑے ہیں جو ان کے عطیات سے نوازے گئے ہیں۔ وہ معمولی سی چیز پر لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، خواہ وہ نادار لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ جس وقت انہیں کسی شخص پر خیانت کا شبہ ہو جائے تو ان کے نزدیک ان کی سزا سوائے خون بہانے اور قتل کرنے کے کچھ نہیں، وہ بے گناہوں کو دکھوں میں ڈال دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اور مصائب کے نازل ہونے کے دن سے نہیں ڈرتے، سزا دیتے وقت عدل کی رعایت نہیں کرتے اور جنگ سے پیار و محبت کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ وہ ارباب حکومت و سیاست کی شرائط سے واقف نہیں اور نہ انہیں فراست سے کچھ حصہ دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن عمل اسلام کی وصایا کے برعکس کرتے ہیں اور ڈرتے نہیں۔ وہ ان اخلاق پر مداومت اختیار کرتے ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری کے مخالف ہیں۔ وہ نہ روزے کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ ہی نماز کے قریب جاتے ہیں۔ وہ لوگوں کی لغزشیں دیکھتے ہوئے عدل کی راہیں اختیار نہیں کرتے اور عیب جوئی کرتے وقت احتیاط نہیں کرتے، اور ان چغل خوروں پر بھروسہ کرتے ہیں جو کہ شیطان کی طرح ہیں۔ ان میں سے اکثر رعایا کا مال اپنی شہوات پر لٹا دیتے ہیں، وہ یہ مال ظلم سے چھینتے ہیں اور پھر اسے بدی کے مواقع پر خرچ کرتے ہیں۔ وہ نیکی کے مواقع کی رعایت نہیں کرتے اور اسراف کی طرف مائل رہتے ہیں۔ تو انہیں لہو و لعب کی جگہوں پر ہی دیکھے گا نہ کہ انصاف کے تخت پر۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بادشاہوں کی بدیاں بھی بدیوں کی سردار ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا اثر بیوہ عورتوں، یتیموں، نیک مردوں اور نیک عورتوں تک پہنچتا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو نیک نامی کے بعد ان کے ظلموں کی وجہ سے گمنام ہو گئے اور ان کو رد کرنے کی وجہ سے وجاہت پانے کے بعد بھی ذلیل ہو گئے۔ اور تو ان کو دیکھتا ہے کہ وہ دربان کے ذریعہ لوگوں پر اپنی ملاقات کی راہ تنگ کر دیتے ہیں۔ اس طرح بہت سے چغل خوروں کو چغل خوری کا ایک نیا طریق مل جاتا ہے۔ وہ ان کے دروازوں پر آتے ہیں اور پورے ثبوت اور تحقیق کا دعویٰ کرتے ہیں تاکہ غریبوں کا شیرازہ بکھیر دیں۔ وہ گمراہی کی باتیں گڑتے ہیں اور جھوٹی باتوں کی پیوند کاری کرتے ہیں۔ بس وہ ان افتراؤں سے زخمی، کمزور، خستہ حال لوگوں کا کام تمام کر دیتے ہیں اور درد کے ماروں کو دکھ دیتے ہیں۔ وہ شادیوں پر شادیاں کرتے ہیں لیکن ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے اور دمبیوں کی طرح انہیں ذبح کرتے ہیں۔ وہ ملک کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح ویران اور پراگندہ حال ہو گیا ہے، اور نہ رعایا کی طرف کہ کس طرح بدحال ہو گئی ہے اور اس کے امور الٹ پلٹ گئے ہیں، اور نہ لشکروں کی طرف کہ وہ کس طرح رنج و تکلیف میں مبتلا ہیں، اور نہ گھوڑوں کی طرف کہ وہ کس طرح نظر انداز کر دیے گئے اور ہلاک ہو گئے۔ اور رعایا کی جائیدادوں پر لاگو کردہ ٹیکس میں سے ایک درہم بھی نہیں چھوڑتے، خواہ زمینی یا آسمانی آفات کی وجہ سے ان کے جانور ہلاک ہو جائیں اور ان کی کھیتیاں ضائع ہو جائیں، اور خراج وصول کرنے کی خاطر لوگوں کو شکنجہ میں جکڑ دیتے ہیں، خواہ زمین پر بر وقت بارش نہ ہوئی ہو اور ملک میں قحط پڑ گیا ہو اور بھوک سے جگر پگھل گئے ہوں، اور خواہ چارہ ناپید ہو گیا ہو اور خوراک گراں ہو گئی ہو۔ وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے، خواہ رعایا ہلاک ہو جائے یا رزق حاصل کرنے کی شکتیوں کی وجہ سے ایک ملک انہیں دوسرے ملک میں جانے پر مجبور کر دے۔ اور وہ قوت نفس کی کمزوری کے باوجود اپنے بچوں کو ساتھ لیے سوال کرتے ہیں، سرگرداں پھرتے ہوں اور ذرہ بھر کے بھی مالک نہ ہوں اور نہ ہی اس تک پہنچنے کی کوئی راہ پائیں۔ ان کے پاس اتنا بھی سامان نہیں جس سے وہ مشکل دنوں میں مدد لے سکیں۔ خشک سالی، شیر کی طرح حملہ آور بھوک، قابل کاش زمین نہ ہونے اور حکام کی طرف سے زمین کی فروخت پر پابندی نے ان کو تباہ کر دیا۔ مصیبت اتنی سخت ہو گئی کہ عورتوں کے حمل ضائع ہو گئے، بچے بلکتے ہیں لیکن انہیں خوراک نہیں ملتی۔ باوجود ان سب باتوں کے بادشاہ کا خراج وصول کرنے کے لیے سپاہی ان کو تلاش کرتے پھرتے ہیں اور انہیں نہایت سختی سے پکڑتے ہیں اور انہیں شکنجہ میں جکڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بھاگتے کہاں ہو، ابھی تو تمہارے ذمہ اتنا خراج باقی ہے۔ بس وہ بے چارے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش موت ہی ہماری زندگی کا فیصلہ کر دے۔ وہ ان کی کوئی فریاد نہیں سنتے، خواہ وہ اپنے کتنے ہی عذر پیش کریں۔ یہ ہے ان کی رعایا کی زندگی، جبکہ وہ خود تختوں پر بیٹھے ہنستے رہتے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں اور جھومتے ہیں اور چھوکریوں سے کھیلتے ہیں، راتوں کو زنا کرتے ہیں اور دنوں میں ظلم کرتے ہیں۔ اور اگر ان کے پاس مصیبت زدوں اور حوادث رسیدوں میں سے کوئی آ جائے تو وہ گالیاں دیتے اور دھکے دیتے ہیں، اور جب ان کے سامنے ان کی مصیبت کا قصہ تضرع اور ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے پیش کیا جائے تو وہ خاموش رہتے ہوئے اعراض کرتے ہیں اور ان کو کوئی جواب تک نہیں دیتے، ان کی بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی گریہ وزاری اور ان پر نازل ہونے والی مصیبتوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ اور ظلم کا معاملہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور جانیں شکار کی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ رعایا ہلاک ہو رہی ہے اور شہر ویران ہو رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ جو مسلمانوں کے بادشاہ بنے پھرتے ہیں، اور ہم تمہارے سامنے دوسری قوموں کا قصہ بیان نہیں کر رہے۔ اے آسمانی تقدیر، ہم تجھے پکارتے ہیں، تو ان امراء سے کتنی دور ہے؟ رعایا اپنے نفسوں کو سخت مشقت میں ڈال کر زمین کو زراعت اور شجرکاری کے لیے موزوں بناتی ہے، اور جب وہ زراعت کے قابل ہو جاتی ہے تو وہ ان پر خراج مقرر کر دیتے ہیں، حالانکہ خود انتظام سلطنت کی شرائط ادا نہیں کرتے۔ یہ معلوم بات ہے کہ رعایا حاکموں کو اس لیے خراج ادا کرتی ہے کہ وہ ان کے حامی اور محافظ ہوں، اور جب ذمہ داری، کفالت اور حمایت کی شرائط باقی نہ رہیں تو حق زائل ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ رعایا اس حکومت کی ماتحتی سے نکل گئی ہے، بلکہ وہ خراج جو کسانوں پر مقرر ہے خراج نہیں رہا بلکہ جزیہ کی مانند ہو گیا، جو کہ مغلوب ذمیوں کی گردنوں پر مقرر کیا جاتا ہے۔